السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. صدق الله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورہ یاسین کی چند آیتیں ہیں، اور اب تک سورہ یاسین کا کافی حصہ گزر چکا ہے، اور اگر ہم تھوڑا خلاصے کے طور پر بیان کر لیں کہ جیسے سورہ یاسین کے شروع میں ہم نے بیان کیا کہ اس سورت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دیا قلب القرآن، کہ یہ قرآن کا دل ہے. جیسے آدمی کے بدن میں دل بالکل بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اگر دل کا کام بند ہو جائے تو پورے بدن کا کام بند ہو جاتا ہے. تو گویا سورہ یاسین کو اتنی ہی اہمیت ہے قرآن، پورے قرآن میں. اب پورے قرآن کا مقصد ہدایت ہے، اور ہدایت کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایمان کی توفیق ملنا، اور اس کے بعد اطاعت اور اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرنا اور نافرمانی سے بچنا، اس کی توفیق ملنا، یہ ہدایت ہے. یہ ہدایت کے دونوں درجے ہیں، دونوں حصے ہیں، اور پورے قرآن کا مقصد ہدایت ہے. تو قرآن کا مقصد یہی ہے، اسی لیے آپ بالعموم آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اعمال اور احکام کے باریک باریک مسائل نہیں ہیں. احادیث شریفہ میں ہے، احادیث شریفہ میں بکثر آپ کو ملیں گے کہ نماز میں غلطی ہو گئی، تو مثال کے طور پر نماز میں غلطی ہو گئی تو اس طرح کرنے کا، سجدہ سہو کرنے کا، نماز میں کوئی پڑھ رہا ہے اور بھول گیا کتنی رکعتیں ہیں، رکعتیں پڑھی، تیسری میں ہوں یا دوسری میں ہوں تو کیا کرنا، یہ سب چھوٹی چھوٹی تفصیلات احادیث میں ہیں. لیکن قرآن میں بالعموم یہ تفصیل، اس قسم کی تفصیلات نہیں آتی. قرآن میں بالعموم وہ مضامین ہیں جو آدمی کو ایمان پر لے آئے، اور ایمان ہے تو اعمال پر لے آئے. اور یاسین شریف جب قرآن کا دل ہے تو ظاہر ہے اس میں یہ مضامین، تو یہ مضمون تو بہت مضبوطی کے ساتھ ہوگا، بہت مضبوطی کے ساتھ پایا جائے گا. اور ایسا ہی ہے، مختلف طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ مضمون بیان کیا. اور جن آیتوں کی آج تلاوت کی گئی، اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی مقصد کے لیے کہ ہم ایمان پر آ جائے، اور ایمان ہے تو اطاعت پر آ جائے، مختصرا جنت کا بیان اور جہنم کا بیان آیا. اب اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا بیان ہوا، اس سے پہلے ماضی میں جو واقعات ہوئے کہ جن لوگوں پر سزا ہوئی اور جن لوگوں کو نجات ملی، اس کا بیان ہوا، اور سب کا مقصد ایک ہی ہے. اب ہم آگئے اس بات پر کہ آدمی اب سورہ یاسین میں یہاں تک پہنچ گیا تو اس کو پورا سمجھ میں آ گیا کہ مجھے ایمان نہیں ہے تو ایمان قبول کرنا ہے، اور ایمان ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی فرما برداری کرنی ہے ہر حال میں. اب آدمی کی کو جب یہ معلوم ہو گیا تو آدمی کو کون سی چیز روکتی ہے اطاعت اور فرما برداری سے؟ تو اس سے پہلے سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت اور یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سزا دے سکتے ہیں اور جزا اور ثواب بھی دے سکتے ہیں, اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی دو صفات بنیادی ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے. ایک یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے, ہر چیز کو جانتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی قدیر ہے, پوری قدرت ہے ہر چیز پر, ہر شخص پر. اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے, اسی لیے ہمارا ہر کام, ہمارا ہر عمل وہ جانتے ہیں, اور اللہ سبحانہ وتعالی قدیر ہے, تو اسی لیے ہر عمل پر یا تو ثواب یا سزا دینے کے پر قادر ہے. ایک بہت آسان سی مثال سے ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. ہم ایک ملک میں رہتے ہیں اور ہر ملک کا ایک قانون ہوتا ہے. اب قانون پر آدمی کب عمل کرتا ہے؟ آدمی اس وقت عمل کرتا ہے, بالخصوص جو لوگ شریر طبیعت کے ہوتے اور جو جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی طرح ہمارا کام, ہمارا بلا جس میں ہو وہ وہی کام کرے شریر, تو وہ کب قانون پر عمل کرتے ہیں؟ جب دو چیزیں ہیں, ایک یہ کہ ان کو معلوم ہے کہ ہم یہ کام جو کرنے جا رہے ہیں, اہل قانون اور پولیس کو معلوم ہے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم چوری کرنے جا رہے ہیں, تو پہلی بات جو ان کو جو ذہن میں ہونی چاہیے ان کو روکنے کے لیے وہ یہ کہ نہیں, پولیس کو معلوم ہو جائے گا. اگر چوری کے لیے سخت کے سخت سزا ہے اور قانون والے پولیس والے بہت قادر بھی ہیں, لیکن اسے اس شخص کو معلوم ہے کہ یہاں کسی قسم کا سرویلنس نہیں ہے, نہ کوئی کیمرا وغیرہ ہے, اور یہ ہمارے ملک میں جو پولیس ہے وہ اتنے ماہر بھی نہیں ہے اس کام میں کہ کسی طرح معلوم کرے کہ کون ہے. بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے چوری کر لی اور پولیس کو معلوم بھی نہ ہو سکا, تو یہ شخص نہیں ڈرے گا, لیکن اسے معلوم ہے کہ قانون والے بہت اچھی طرح معلوم کر سکتے ہیں, بہت مہارت ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے کہ یہ ہاتھ لگ گیا تو اس کے ذریعے کہیں گاڑی کسی دوسرے طریقے سے وہ معلوم کرنے میں بہت مہارت ہے, تو وہ ان کو علم ہو جائے گا, تو یہ ایک ضروری چیز ہے. لیکن دوسری ضروری چیز یہ بھی ہے کہ علم ہو جائے گا, اور ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ہے کہ وہ معلوم ہونے کے بعد وہ پورے قادر ہے مجھے پکڑنے پر اور سزا دینے پر. اگر اسے معلوم ہے کہ پولیس کو تو معلوم ہو جائے گا, لیکن جیسے بہت سے ملکوں میں ہوتا ہے کہ پولیس کی طاقت اتنی زیادہ نہیں ہوتے, اور دوسرے لوگ جو گینگ بنائے ہوئے ہیں, ایک جماعت بنائی ہوئی ہے, ان کی طاقت بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں, تو وہ تو علل اعلان ظلم کرتے ہیں, علل اعلان قانون کو توڑتے ہیں, تو ان کو پورا معلوم ہے کہ پولیس کو معلوم ہو جائے گا, لیکن ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی ذہن میں ہے کہ پولیس قادر نہیں ہے ہمیں سزا دینے پر اور پکڑنے پر. تو علم اور قدرت جب کسی میں جمع ہو جاتا ہے, پھر آدمی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ نہیں نہیں اس کی بات ماننی ضروری ہے. اور آدمی اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی کرتا ہے, ایمان یا تو نہیں, اور بالخصوص اعمال اطاعت نہیں کرتا ہے, وہ اس لیے کہ اس وقت یا تو اللہ سبحانہ وتعالی کے علیم ہونے کا یا اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت کا ظہور ہو جاتا ہے. ہم ہر مومن کے دل میں تو ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے اور قدیر ہے, لیکن ہم میں سے اکثر کو صحیح معرفت حاصل نہیں ہے. معرفت کا کیا معنی؟ صحیح معرفت کا معنی ہے کہ یہ دو صفات جو ہے, اللہ سبحانہ وتعالی علیم ہے اور قدیر ہے, وہ ذہن میں اور دل میں ایسے پیوست ہو جائے کہ کسی بھی عمل میں ظہور نہ ہو جائے ان دو صفات کا. اگر ہم باہر اگر کوئی گاڑی چلا رہا ہے, اور موٹر وے پر ہے اور خیال آئے کہ ذرا سپیڈنگ کر لوں, جلدی پہنچنا ہے, اور نظر آ گیا کہ وہاں سپیڈ کم ہے, تو ہر شخص رک جائے گا, ایمرجنسی سے زیادہ ایمرجنسی ہے, پہنچنا ہے اور بہت جلدی ہے, پھر بھی رک جائے گا. کیوں؟ اسے کہ معلوم ہو گئے کہ جاننے پولیس وہ جب معلوم کر لے گی ان کو علم حاصل ہو جائے گا اگر میں یہ غلطی کروں. ذہول ہو گیا, کامرا ہے لیکن اس نظر نہیں رہی آیا. یا کبھی جیسا ہوتا ہے کہ پولیس کی گاڑی وہاں چھپی ہوئی ہے ایک کنارے پر اور نظر نہیں آیا, تو دیکھ رہا ہے لیکن اسے ذہول ہو گیا تو وہ رکے گا نہیں جرم سے. تو مؤمن بھی جب جرم سے رکتا نہیں تو اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علیم ہونے کا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے, اس سے ذہول ہو جاتا ہے. یا اگر یہ ہے تو اس سے ذہول ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنے قادر ہے, کیا ہوگا اگر میں پکڑا جاؤں اور مجھے سزا مل جائے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آگے جن چار آیتوں کی تلاوت کی, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہی دو باتوں کی تاکید کر رہے کہ میں علیم ہوں اور میں قدیر بھی ہوں. اب پہلی آیت دیکھیے, اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج سے مراد قیامت کے دن, آج ہم ان کے منہ پر مہر لگائیں گے. وتكلمنا ايديهم, اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. اور وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون, اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے ان کاموں کا جن کو وہ کیا کرتے تھے. اس کا کیا مطلب؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے علیم ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ کسی فرشتے کی مدد ہے نہ کسی اور کی. تو قیامت کے دن جب حساب ہوگا تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو کہہ بھی دیتے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں, یہ نافرمانیاں کی, یہ اس کے نتیجے میں یہ سزا ملے گی, تو بندہ کچھ نہ کہہ سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے باوجود بہت سے گواہ بنائے ہیں. سب سے پہلا گواہ تو وہ فرشتے ہیں جو اعمال کو لکھتے ہیں, وہ ایک گواہ ہے کہ وہ فرشتے اعمال کو لکھتے ہیں. تو گواہ بھی ہے وہ فرشتے اور ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سے گواہ بنائے ہیں. ایک گواہ ہے زمین, زمین کا جس حصے پر آدمی اچھا کام یا برا کام کرتا ہے وہ یہ زمین کا اس حصہ اس کام کے لیے گواہ بن جاتا ہے. اور قیامت کے دن وہ بولے گا, یوم اذن تحدث اخبارها, قیامت کے دن وہ جو خبریں اس کے حافظے میں, زمین کے پاس بھی ایک حافظہ اور ایک میموری ہے, وہ بولے گی. تو یہ ایک گواہ. اور ایک اور گواہ ہے آدمی کے خود کے اعضا, ہاتھ آدمی کے, ہاتھ آدمی کے, پاؤں آدمی کے, آنکھ آدمی کی چمڑی, یہ بھی گواہ ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان سے بلوائیں گے. ہم آدمی, حدیث شریفہ میں آتا ہے کہ آدمی, ایک آدمی کو لایا جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمان میں, اور ان کے سامنے اس کا ریکارڈ رکھ دیا جائے گا کہ فرشتوں نے یہ لکھا ہے. تو یہ انکار کرے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا, فرشتوں نے ایسے ویسے ہی لکھ دیا, میں نے تو یہ سب کام نہیں کیے. اور وہ کہے گا کہ گواہ لاؤ, تو فرشتے آئیں گے. وہ کہے گا کہ میں کوئی گواہ, زمین کو بھی لایا جائے گا. وہ کہیں گے کہ میں کسی بھی گواہ گواہ کو قبول نہیں کر, کسی بھی گواہ کی گواہی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں سوائے اپنے خود کی گواہی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے, اور زبان پر مہر لگ جائے گی تو وہ بول نہیں سکے گا. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے ہاتھوں کا کہ ہاتھ بول, ہاتھ بولے گا کہ اس نے یہ کام میرے ذریعے کیا. پاؤں بولیں گے کہ اس نے میرے ذریعے فلا گناہ کی جگہ تک وہ چلا. چمڑی بولے گی کہ اس نے یہ گناہ کیا, اس نے وہ گناہ کیا. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم, آدمی کو کبھی بھی کسی بھی جگہ پر یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے. آدمی کے خود کے بدن کا ہر حصہ اسے دیکھ رہا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو دیکھ ہی رہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نظر نہیں آتے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے ہمارے فائدے کے بدن نظر آتا ہے تو بدن کے ہر حصے کے بارے میں سوچے کہ یہ گوا یہ دیکھ رہا ہے, اس کا میموری ہے. اور دوسری آیت میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بالآخر اس مہر کو کھول دیں گے, تو وہ شخص خود اپنی چمڑی سے اپنے دوسرے اعضاء سے کہے گا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا, تم میرے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو, میں نے تو تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے جھوٹ بولا اور تم ہی میرے خلاف گواہی دے رہے ہو. تو وہ کیا جواب دیں گے, انتقن اللہ الذي انتق كل شيء, جس اللہ نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی, انسان کو جانور کو بولنے کی طاقت دی, آج اس نے ہمیں بھی بولنے کا حکم دیا تو ہمیں بولنا ہی پڑا. پھر آگے قرآن میں وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے وما كنتم تستطيرون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم, تمہارے تو خیال میں بھی نہیں آیا کہ خود تمہارے کان خود تمہارے آنکھ گواہی دیں گے تمہارے خلاف, ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون, تمہیں تو خیال یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ سب غلط اعمال میں سے بہت کچھ معلوم نہیں ہے. مومن کو یہ خیال تو نہیں آتا ہے لیکن اس کے اعمال سے ایسا لگتا ہے, ذہول ہو جاتا ہے. اور غیر مسلم کو تو یہ خیال ہی آتا ہے کہ یہ نہیں آتا ہے کوئی مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ میں علیم ہر چیز کو جانتا ہوں اور اتنا میرا علم اتنا مضبوط ہے کہ صرف میں نہیں جانتا ہوں, میں نے متعدد گواہ ایسے رکھے ہیں جو جانتے ہیں جن کو معلوم ہے. تو یہ ایک اللہ سبحانہ وتعالی واضح کر دیا کہ علیم. اور بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ فرشتے گواہی دیں گے, ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے, چمڑی گواہی دے گی, زمین گواہی دے گی, یہ تو بطور مثال, ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہر مخلوق گواہی دینے پر قادر ہے. اس لیے کہ دوسری آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر مخلوق چاہے بظاہر زندہ ہو یا بظاہر مردہ ہو, جماد ہو, دیوار, کھڑکی, ہر مخلوق میں ایک نہ ایک درجے میں زندگی اور حیات ہے, اور ایک نہ ایک درجے میں کسی نہ کسی درجے میں احساس اور سمجھ بھی ہے. اور کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں فرماتے ہیں کہ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن وان من شیء الا یسبح بحمدی ولکن لا تفقهون تسبیحہم, پورے کائنات میں ہر چیز میری تسبیح کرتی ہے لیکن تم اس تسبیح کو سمجھتے نہیں. تسبیح تو وہی چیز کر سکتی ہے جس میں حیات بھی ہو, زندگی بھی ہو, اور کسی نہ کسی درجے میں سمجھ بھی ہو. جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتا دیا کہ ہر چیز تسبیح کرتی ہے, اس کا معنی ہے کہ ہر چیز میں کسی نہ کسی درجے میں زندگی بھی ہے اور کسی نہ کسی درجے میں سمجھ بھی ہے, چاہے انسان کو اب تک معلوم ہوا یا نہیں. ایک زمانے میں تو انسان کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ پودے پلانٹس میں حیات ہے, وہ یہی سمجھتا تھا کہ پودے اور پلانٹس میں حیات نہیں ہے. پھر انسان نے ترقی کی, مزید دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پودے میں حیات ہے, تو اس کا تو قائل ہو گیا, لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پودے میں کسی نہ کسی درجے میں سمجھ اور احساس ہے. مزید ترقی ہوئی تو اس کو یہ معلوم ہوا کہ پودوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں سمجھ ہے, احساس ہے. اسی لیے مثال کے طور پر اگر اس سورج وہاں سے آتا ہے روزانہ اور سورج کی تپش وہاں, تو آہستہ آہستہ وہ پلانٹ, وہ درخت, وہ پودا اس طرف مائل ہونے لگتا ہے, اس میں کسی نہ کسی درجے میں سمجھ ہے. اور اب تو بعض, کسی نے مجھے بتایا کہ بعض ریسرچرز اس کے بھی قائل ہو گئے کہ جس کو ہم جماد سمجھتے ہیں, پتھر وغیرہ, اس میں بھی حیات ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو پہلے سے بتا چکے ہیں. تو جب ہر چیز میں حیات اور سمجھ بھی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی ان میں سے کسی بھی چیز کو گواہ بنانے پر قادر ہے قیامت کے دن. تو اس سب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل دماغ میں بیٹھ جائے کہ جیسے انگریزی میں کہتے ہیں یو آر بین واچڈ, زندگی کی کسی بھی مرحلے میں اکیلے ہو، تاریکی میں ہو، یہ ذہن میں رہے کہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے اعمال کی. تو یہ اس اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں یہ بتا دیا. آگے اللہ سبحانہ وتعالی اپنی قدرت کا بیان کر رہے ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَى أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى يُبْصِرُونَ. اور اگر ہم چاہے تو اس دنیا ہی میں ہم ان کے آنکھوں کو مٹا دے، ان کی آنکھیں مٹا دے، ملیا میت کر دے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو وہ راستے کی طرف آگے بڑھے، لیکن فَأَنَّى يُبْصِرُونَ، وہ کیسے دیکھیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں بیان فرمائے کہ ہم تو اس پر قادر ہے کہ دنیا ہی میں سزا دے، آخرت میں سزا دیں گے یہ تو ہماری طرف سے ڈیل ہے، ورنہ ہم اس پر بھی قادر ہے کہ دنیا میں سزا دے. اور مثال کے طور پر آنکھوں کو بالکل ملیا میت کر دے، مٹا دے، کہ آنکھ کو مٹا دے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آنکھ کو بالکل وہ ختم ہی ہو جائے، آنکھ ہی نہ ہے، یا یہ کہ اس میں بینائی کی قوت چلی جائے، اس پر پورے قادر ہے. تو پھر وہ ایسے ہی حیرت میں پھریں گے، راستہ ان کو نظر ہی نہیں آئے گا، اس پر بھی قادر ہے. اور مزید وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ. اور اگر ہم چاہیں تو ہم ان کی صورتیں مس کر دیں، بدل دیں اسی جگہ پر. فما استطاعوا مضیا، تو وہ نہ پیچھے لوٹ سکے، نہ آگے بڑھ سکے، نہ پیچھے لوٹ سکے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پر بھی قادر ہے کہ ان کی جو ابھی طاقت ہے، چل سکتے ہیں اپنے طور پر، وہاں یہاں جا سکتے ہیں، وہاں جا سکتے ہیں، تو ہم ان کے بدن کو ایسے اس طرح بدل کے کہ یہ طاقت ہی ختم ہو جائے، وہ اپاہج ہو جائے کہ نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے. اور یہ جو اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہے کہ ہم اس پر قادر ہے، کرتے نہیں لیکن اس پر قادر ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنی قدرت بتانے کے لیے وقتاً فوقتاً دنیا میں ایسا دکھاتے بھی ہیں کہ فلاں شخص بالکل ٹھیک ہو گئے، اور بظاہر ابھی بھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر حضرت بتا رہے ہیں کہ اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اتنی مدت میں وہ چل نہیں سکے گا. ڈاکٹر حضرت بتاتے ہیں کہ اس کو ایسی بیماری ہو گئی کہ اتنی مدت میں اس کی آنکھ کی روشنی اور بینائی ختم ہو جائے گی. یہ دلیل ہے کہ یہ سب قوت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت میں ہے. تو یہ تو ہر جگہ وقتاً فوقتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی مثالیں ہمارے سامنے لاتے ہیں. اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی مثال بیان کر رہے ہیں جو ہر شخص کے سامنے ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت کی، کہ وہ ہمارے بدن کے کسی بھی حصے، کسی بھی قدرت کو اور کسی بھی کیپبلٹی کو بدل سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کی خلقت اور اس کی تخلیق کے اعتبار سے الٹا کرتے ہیں. افلا یعقلون، تو پھر کیا وہ سمجھتے نہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک اگر واضح دلیل چاہیے کہ ہم انسان کے کا ہر حصہ، ہر عضو اور ہر طاقت، ہر قوت ہماری قدرت کے ماتحت ہے، تو وہ یہ ہے کہ ہر انسان کو دیکھو. ایک وقت تو وہ ہوتا ہے کہ وہ پورا جوانی میں مضبوط، اس کو بھی خود ایسا ہوتا ہے کہ میں ہر کام کر سکتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ تو ہر کام آگے بڑھ کر ہر کام کر سکتا ہے. لیکن وہی انسان عمر بڑھتے بڑھتے ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بنیادی ضروریات بھی خود انجام نہیں دے پاتا ہے، اور کسی نہ کسی درجے میں یہ ہر شخص کے ساتھ ہوتا ہے. مضبوط سے مضبوط آدمی، بہت محنت کی اور بدن کو بہت مضبوط بنایا اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے، وہ بھی جب جوانی میں ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں بھی ہوتا ہے کہ یہ وقت آئے گا کہ میں شاید اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے میں کسی اور کا محتاج ہو جاؤں گا، اور میں اس تبدیلی کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. हाँ सेहत का ख्याल रखे, लेकिन फिर भी बहुत से लोग होते हैं सेहत का ख्याल रखते हैं और अचानक मिन जाने मिलना, उसमें बहुत सी हिकमत है, कोई ऐसी बीमारी आ जाती है, दिल का दौरा हो जाता है, स्ट्रोक ऐसा कुछ हो जाता है और पूरे ज़रूरतमंद हो गए, मोहताज हो गए किसी और के। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कि ये दलील है कि हमें पूरी कुदरत हासिल है हर इंसान पर, चाहे कितना मजबूत हो कि कितना कमज़ोर हो, कि हम दिखाते भी हैं हर इंसान में। तो जब आप समझ गए कि हम पूरे अलीम हैं, पूरा इल्म है हमारे पास और पूरी कुदरत है, और देखो कुरान की खूबसूरती देखो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों सिफात बयान करने के लिए आदमी के खुद का बदन ही इस्तेमाल किया कि क़यामत के दिन हम इस बदन से बुलवाएंगे, तो इस ये बदन खुद दलील है कि हम अलीम हैं, और इस दुनिया ही में ये बदन में जो तब्दीली आती है वो भी दलील है कि हम कादिर हैं। तो वैसे तो पूरे कायनात में दलील है, जहाँ कहीं आप चाहे आसमान को देखें, ज़मीन को देखें, तो दलाइल है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के कुदरत और इल्म पर। लेकिन आदमी कहीं ना देखे तो खुद का बदन तो नज़र आता है ना, और वही दलील है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अलीम है और कदीर भी है। जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें ये बयान कर दिया तो हमारे गोया हमारे लिए पैगाम ये है कि अब इन सिफात को दिल दिमाग में बिठाओ और ज़िंदगी हर लम्हे में बिलखसूस जब अल्लाह की नाफरमानी का मौका आए उस वक्त ज़ुहूल नहीं होना चाहिए। अगर ज़ुहूल ना होगा, नहीं होगा और जहन में ये सिफात रहेंगे, तो फिर आदमी इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहु व तआला की हर नाफरमानी से बचेगा, और उसके नतीजे में फिर वो उस सज़ा से बचेगा, जहन्नम की उस सज़ा से जिसका जिक्र हुआ, और जन्नत में इस इनाम जिसका जिक्र हुआ उसका मुस्तहिक हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको ये बातें समझने की तौफीक नसीब फरमाए, इन दो सिफात को अपने दिल दिमाग में बिठाने की कोशिश करने की तौफीक नसीब फरमाए। इसके लिए असबाब तो बहुत कुछ है, एक सबब तो ये कि इस पर गौर करते रहे, वक्तन फ़वक्तन इस पर गौर करते रहे, और दूसरे भी असबाब बहुत है अल्लाह सुब्हानहु व तआला के जिक्र में मशगूल रहे, जिन लोगों के दिलों में यह मारिफत है उनकी सोहबत में बैठे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सबको इसकी तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सब हज़रत से गुजारिश है कि हर हफ्ते आया करें, बस चलो ये हर हफ्ते जुमेरात को ही होता है, मगरिब के बाद उमून, गर्मी के मौसम में मगरिब के बाद और सर्दी के मौसम में उमून ईशा के बाद। बस सुभान अल्लाह।